وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکہ کے لاس ویگس شہر میں ہونے والے ملک کے بدترین قتل عام کی خبر سے شروع کریں گے، جس میں ایک بندوق بردار نے درجنوں افراد کو ہلاک اور سینکڑوں کو زخمی کیا. آگے چل کر ہم سری نگر میں بھارتی افواج کے ہاتھوں جیش محمد کے جنگجوؤں کی ہلاکت، پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کی واشنگٹن آمد، اور آخر میں نواز شریف کے پی ایم ایل نون کی پارٹی کے سربراہ دوبارہ منتخب ہونے پر بات کریں گے. اور آج ہمارا شو فیس بک پر بھی ہے، لہٰذا آپ لوگ facebook.com/voaurdu پر جا کر اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789. تو کیونکہ یہ ہولناک واقعہ لاس ویگس میں اتوار کی شب اور پیر کی صبح ہوا، لیکن ہمارے پاس کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ کتنے لوگ ابھی تک ہلاک ہوئے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں. وی او اے کی نمائندہ اس وقت لاس ویگس میں موجود ہیں سمیہ ڈیزائی، اور جرمنی سے ڈوئچے ویل کے نمائندہ عاطف توقین نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ دونوں مہمانوں سے ابھی بات کرتی ہوں، لیکن آئیے لاس ویگس شہر میں یہ جو ہولناک واقعہ ہوا اس کی ایک ساؤنڈ بائٹ آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
Like some were falling and some were screaming and yelling.
We ran and we ran. And I still wasn't even sure if it was actually bullets.
People just started dropping around us.
جی آپ نے یہ ساؤنڈ بائٹ سنی، جس طرح سے آپ لوگوں نے میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک شخص نے اتنے زیادہ لوگوں کو ہلاک کر دیا. اب تک تقریباً 60 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، 500 سے زیادہ زخمی ہیں. ہم آتے ہیں سمیہ ڈیزائی کی طرف. سمیہ ڈیزائی، اف یو کین اسپیک ان واٹ ایور لینگویج سوٹس یو، ہاؤ ڈز ون کلر انفلکٹ سو مچ ڈیمیج، اینڈ ہاؤ از اٹ دیٹ دی لا انفورسمنٹ آر انیبل ٹو اسٹاپ ہم؟
Yes, as far as we know from the press conferences that was held by the Las Vegas Metropolitan Police, the shooter had a very good view of the concert venue. He booked a room at the Hotel Mandalay Bay, which sits across from where the concert was, and he had a position where he was he had the view of the entire concert festival. In regards to hotel security, most of the times in Vegas when you check in, you don't find security that will check in your bag. This is not a hotel law or a rule that we see in America when you go into a hotel to see a screening checkpoint. So none of that is available at the Mandalay Bay. The shooter was able to check into his room normally and was able to shoot from his room by breaking the windows of his room straight to the concert venue.
سمیہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو بندوق بردار ہیں، یہ مینڈلے بے ایک ہوٹل ہے، وہاں ایک کمرہ انہوں نے بک کرایا تھا، اور جہاں سے ان کا بڑا ایک نظارہ تھا، جہاں سے وہ جو کانسرٹ میں لوگ آئے ہوئے تھے ان کو صاف دیکھ سکتے تھے. بقول سمیہ کے، کسی نے ان کو چیک نہیں کیا، کیونکہ ہوٹل میں کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ کسی بھی گیسٹ کی چیکنگ ہوتی ہے. اینڈ سمیہ، ٹیل اس اباؤٹ دی کنڈیشن آف دی وکٹمز. آئی بلیو دیر آر اوور 500 پیپل ہو آر ان ہاسپٹلز رائٹ ناؤ، اینڈ آئی ہیئر دیٹ پیپل آر کیوئنگ اپ ٹو گیو بلڈ. ٹیل اس واٹ از گوئنگ آن ان دیٹ ریگارڈ.
As of yesterday, the queue for blood donation was overflowed. The hospital got everything they needed from blood donations. We're still awaiting for new information whether or not today they would need more blood donations. In terms of the victims, the latest number we have of the victims is 59. The injured have settled at 520. 7 injured people from the shooting. Their conditions, some of them are in stable conditions, some of them are in critical conditions, some are going through surgery today. One of the cases of a young boy who was at the festival, at the concert venue, helping people out, and he got a bullet around his neck. Unfortunately, they said they will not be able to operate on the boy, and he might actually live for the rest of his life with the bullet inside his neck. These are some of the conditions that are here, but also there are the people. There were about 22,000 people, concert goers, to this venue. And as we know that most of these people are going actually through traumatic experiences. A lot of the hotels here, such as the MGM Resort and Casino, have provided counseling and trauma counseling for those affected and who need someone to talk to.
Okay. تو سمیہ بتا رہی تھی کہ خون کی عطیات دینے کے لیے لوگ قطاریں بنا رہے ہیں. وہ ہسپتال کا بھی کاؤنٹ ہمیں بتا رہی تھیں کہ اب تک تقریباً 49 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں, 527 زخمی ہیں, بہت ساروں کی حالت ابھی تک بہت خراب ہے. وہ قصہ بتا رہی تھیں ایک بچے کا جو آگے بڑھا تاکہ دوسروں کی جان بچائے اور اس کو گولی لگ گئی اور ممکن ہے کہ وہ اپنی باقی کی زندگی کے لیے بھی اپاہج ہو جائے. اور بقول ان کے, ذہنی طور پہ اس واقعے نے لوگوں کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے, جس کے لیے ان کو کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اینڈ فائنلی بیفور یو گو, اف یو کین ٹیل اس, ڈو وی ہیو اے موٹیو ایز یٹ فار وائی دس کلر ڈڈ دس؟
As of yet, there hasn't been any official motive. The police department hasn't given away anything. But also, the last press conference that was held, it was yesterday at 7 p.m. As of now, it's 8 a.m. We are hoping to get more press conferences as the day go by. There's a possibility that we may not have information about the motive today. And there's also the possibility that the police department may keep this information before they want to release it and when they want to release it. And as you know, the city is preparing for President Trump's visit tomorrow. So there's also high security road closures around the Vegas area. And so the city is still under a very security premises right now, as they are expecting the president.
رائٹ, آئی جسٹ ٹرانسلیٹ. سمیہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ اس بندوق بردار شخص نے کیوں گولی چلائی, اور پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, اس میں وقتاً فوقتاً پولیس معلومات دے رہے ہیں, لیکن بہت ممکن ہے کہ وہ تفتیش کر رہے ہیں اور اس لیے ابھی تک واضح نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو کیا پتہ چلا ہے. دیگر وہ بتا رہی تھیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل غالباً لاس ویگس آئیں گے اور اس کی وجہ سے شہر اس وقت کافی بند بھی نظر آتا ہے. سمیہ, تھینک یو ویری مچ فار یور پارٹیسپیشن.
یو آر ویلکم, تھینک یو.
اور ہم آتے ہیں اس وقت عاطف توقیر کی طرف. عاطف توقیر, آپ بتائیے, آپ یورپ میں ہیں, وہاں اس واقعے کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
ظاہر ہے اس کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور یورپ میں بہرحال خصوصاً جرمنی میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے جو واقعات ہوئے ہیں, ہر بار یہاں پر بھی یہی بحث کی جاتی ہے کہ امریکہ میں اس حوالے سے قوانین میں سختی لائی جانا چاہیے, کیونکہ جرمنی میں بھی اس صدی کے آغاز پر غالباً 2002 میں اسکول میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا. ایک بچے نے 18-19 برس کے بچے نے اپنے پرانے اسکول میں جا کے اپنے اساتذہ کو ہلاک کیا تھا. اسی طرح پھر 2009 میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا, لیکن اس بیچ میں, ان 8-10 سالوں کے بیچ میں قوانین سخت سے سختر ہوتے گئے, اور خاص طور پر 2009 کے بعد قوانین اتنے زیادہ سخت ہیں کہ یہاں پر کسی بھی شخص کو کوئی گن حاصل کرنے کے لیے ایک تو ایک سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ذہنی بھی اور نفسیاتی بھی, اور اس کے بعد پھر یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس کو گن دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی. عام حالات میں کسی شخص کا گن حاصل کرنا یہاں پر بہت ہی مشکل ہے, اور وہ ظاہر ہے میرے خیال میں اس इसके बाद जर्मनी में अगर आप देखें तो इस तरह की जो फायर आर्म से हलाकतें हैं उसमें ड्रामेटिक कमी आई है, और प्लस हम ये देखते हैं कि पिछले 7-8 सालों में जब से कानून में इस कदर सख्ती आई है हथियारों से मुतालिक जराइम में भी 25% से ज्यादा कमी आ चुकी है। तो जर्मनी में बार बार यही डिबेट होती है जब भी अमेरिका में इस तरह का कोई वाकया पेश आता है कि वहां पर कानून को इस मामले में सख्त किया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि हम ये सुन रहे हैं कि ये कोई जो हमलावर था इसने लास वेगस में इसने खुदकार हथियार से ये कार्रवाई की, क्योंकि इतनी ज्यादा जो हलाकतें हैं उसमें गालिबन कोई आम राइफल से इस तरह नहीं हो सकता था, और अगर ये वाकई खुदकार हथियार था तो ये देखना होगा कि इस तरह के हथियार किसी शख्स तक वहां किस तरह आसानी से पहुंच सकते हैं।
और ये बताएं आपके इल्म में होगा कि जैसे ही ये वाकया हुआ तो उसकी थोड़ी देर बाद फिर दाइश ने कहा कि हमारा इसमें हाथ था, इस तरह के दावे को वहाँ यूरोप में और जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरह ले रहे हैं?
देखिए इस वक्त एक तरफ तो ये बात है कि दाइश क्योंकि शाम में और इराक में बहुत सारा ग्राउंड खो चुकी है और उसकी जो हरबी सलाहियतें हैं या जो अस्करी सलाहियतें 2-4 साल पहले थी वो अब वैसी नहीं रही हैं, और अब वो कुछ भी ऐसा कोई वाकया होगा तो उसको कैश कराने की प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जब तक जाहिर है तफ्तीशकार तमाम तर छानबीन के बाद वो कोई वाजे बात नहीं करते, ये सिर्फ अफवाह या स्पेकुलेशन होगी, लेकिन मेरे ख्याल में दाइश का इससे पहले दाइश पेरिस में आपको मालूम है कि चार्ली एब्दो पे हमला हुआ था तो उसमें दाइश का लिंक्स निकले थे। उसी तरह पेरिस में जो 2015 के नवंबर में बड़ी जो कार्रवाई हुई थी दहशतगर्दी की, जो उसमें शहर के कई इलाकों में एक साथ मुनज्जम हमले किए गए थे, उसमें दाइश का हाथ निकला था। तो बहरहाल जब तक तफ्तीशकार ये वाजे नहीं करते कि ऐसा कोई लिंक था या नहीं था उस वक्त तक इसको सिर्फ एक दावा ही लिया जा सकता है।
जी आप हमारे साथ रहें क्योंकि अनकरीब हमें एक खातून ज्वाइन करेंगी जो नेवाडा शहर में रहती हैं, लॉस एंजलिस में, लास वेगस में, और गालिबन वो उसी होटल में जाने वाली थीं जहां से ये वाकया हुआ। उनको भी हम सुनते हैं कि उनका क्या तजर्बा रहा है इस वाकये के हवाले से। लेकिन हमें बाज़ लोगों ने कॉल भी किया है, उनको भी हम सुनना चाहते हैं। लकी मरवत से कॉल किया है नामुल्ला ने, दीर से लियाकतुल मुल्क ने, मियां अकरम ने भी कॉल किया था, अटक से उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। हम अनकरीब ब्रेक की तरफ जाते हैं। फेसबुक पे भी हमें कुछ कमेंट्स आई हैं, कुछ लोग इस वक्त कमेंट देना उन्होंने शुरू किया है। अगर आपके पास कोई ठोस सवालात हों या कोई ठोस बात हो कहने की तो आप ज़रूर कीजिए, हम आपके जो कमेंट्स हैं वो लेंगे। इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौटते हैं।
प्रोग्राम ख़त आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 से 9:30 और वाशिंगटन में दिन 12 बजे से 12:30 बजे तक। सुनिए अपने ख़तों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मखसूस मौजूदात पर माहरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, आप फ़ोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-789। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। खत आपके वॉइस ऑफ अमेरिका से हर इतवार की रात 9 बजे पेशकश मुदस्सरा मंजर।
जी और हम बात कर रहे हैं लास वेगस के वाकये के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये अमेरिका का एक बदतरीन वाकया कहलाता है जहां अब तक तकरीबन 60 लोग हलाक हो गए हैं और 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। हमें इस वक्त वहीं से ज्वाइन किया है लास वेगस से एक खातून जो राइटर भी हैं, बिस्मा तिरमिज़ी ने। बिस्मा आपको खुश आमदेद। तो ये बताएं कि आपका ये कहना है कि जैसे ही आपको एक पता चला इस वाकये के बारे में तो आपका पहला ख्याल ये था कि अगर ये मुसलमान निकल पड़ता है तो हम लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है, इसके बारे में कुछ बताइए।
हमें कोई 11:45 बजे इस वाकये के बारे में पता चला है। एक नॉर्मल किस्म का दिन गुजार रहे थे हम लोग। मैंने टीवी ऑन किया बिकॉज मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि ये हो सकता है। जैसे ही मतलब टीवी ऑन किया और पहली थॉट ये थी कि ये मुसलमान ना हो। और आप जो एक रियल आपको टेरर होता है कि आप کے شہر پہ اس طرح کا اٹیک ہوا ہے, آپ کی زندگی جو ہے یو نو, ہم ظاہر ہے ٹرپ پہ بہت زیادہ کھانے کی جگہیں ہیں, گھومنے پھرنے کی جگہیں ہیں, تو ایز اے نارمل جو کہ ایز اے سٹیزن آف لاس ویگس وہاں جانا بہت ہوتا ہے, تو آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل ہی رہی ہیں کہ آپ کے شہر پہ اس طرح کا اٹیک ہوا ہے, کتنے انسنٹ لوگ جو وہاں پہ کانسرٹ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کے اوپر کیا گزری ہوگی, ان کے خاندانوں کے اوپر کیا گزری ہوگی. میرے اپنے بچے کچھ دن پہلے کانسرٹ اٹینڈ کر رہے تھے لاس ویگس ٹرپ پہ, اور لاس ویگس ٹرپ کے پاس میرے ہسبینڈ وہاں پہ تھے, اسی رات کو 8:30-8:30 وہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں. میرا ارادہ تھا وہاں جانے کا, تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ دا اسٹرپ از اے ویری روبسٹ پارٹ آف آر لائف فار آل لاس ویگنز. بٹ میرے دماغ میں اس چیز کا ٹیرر تو تھا ہی کہ زندگی کے رخ بدل جائے گا, ہم اسٹرپ کو الگ طریقے سے ٹریٹ کریں گے اب, مگر اس سے بڑا ٹیرر یہ تھا کہ یہ مسلمان نہ ہو. مجھے ویگس میں 17 سال ہو گئے ہیں, میری اتنی اچھی ریلیشن شپس ہیں یہاں پہ, ہر قسم کے لوگوں سے یہاں ریلیشن شپس ہیں, بٹ وہ چیز مجھے تسلی نہیں دے رہی, بیکاز مجھے یہ تھا کہ اگر یہ چیز مسلمان ہوا تو میں اپنا چہرہ کیسے چھپاؤں گی. میں نے جبکہ اپنا لو اور اپنی لائلٹی اور اپنا پیٹریوٹزم اتنا شو کیا ہے اس امریکہ کو, بیکاز میں پیٹریوٹک ہوں, میں امریکن سٹیزن, مگر مجھے پھر بھی اس بات کی بہت گھبراہٹ تھی, بیکاز جو ایک ریٹرک اب چل رہی ہے سب کو یو نو فکے کریٹ کرنے کی اور سب کو الگ کرنے کی, مجھے تھا کہ لوگ مجھے دیکھ کے جج کریں گے, میرے بچوں کو دیکھ کے جج کریں گے, اور میرے بچوں کا پہلی دفعہ یہی ریئیکشن تھا کہ اگر یہ مسلمان ہوا تو ہم کیا کریں گے, مام واٹ آر یو گونا ڈو, وی ناٹ وی ڈونٹ وانٹ گو ٹو اسکول ٹمارو, اینڈ دیٹ میڈ اٹ ویری ریئل فار می.
آتف توقیر, آپ بتائیے, جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسلمان نے واقعہ کیا ہے تو اس کو دہشت گرد واقعہ کہا جاتا ہے, وہاں یورپ میں اس وقت کیا کہا جا رہا ہے, اس کو دہشت گردی کا واقعہ سمجھا جا رہا ہے یا یہ کہ کوئی ایک عام امریکن تھا جس نے یہ کام کیا؟
دیکھیں, دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے دہشت گردی کا ہی واقعہ ہے, جس سے بھی کسی شہر میں کسی علاقے میں دہشت پھیل جائے, ظاہر ہے اس وقت آپ اگر لاس ویگس میں جائیں گے تو یہ دہشت محسوس کی جا سکے گی وہاں پر, اور جس طرح ابھی بسمہ بات کر رہی تھیں یہ دہشت تو ان کے آواز میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. بات یہ ہے کہ سیگریگیشن آپ نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص مسلمان ہے تو جبھی وہ دہشت گرد ہوگا, مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے اندر بھی اس مینٹیلٹی کے لوگ ہیں جو انسانوں کو ہلاک کر کے اطمینان حاصل کرتے ہیں یا اپنے 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 خود کو کسی ان کے مقاصد ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں اس کے لیے زیادہ بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو بھی تو مسلم کمیونٹی کو خاص طور پر میرے خیال میں سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ اسے کھل کے اس کی مذمت کرنا چاہیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں خصوصاً جیسے پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کئی دفعہ, اسی طرح یورپ میں بھی مسلمانوں کی طرف سے جب دہشت گردی کے واقعے کی مذمت آتی ہے تو وہ مشروط دکھائی دیتی ہے, یعنی انڈیویجول تو اس کو بھرپور انداز سے مذمت کرتے ہیں لیکن کمیونٹی کی طرف سے اگر مگر کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مذمت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے.
بڑی اچھی بات.
اسلام کا ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات سے, اسلام کی ایک پوری تاریخ ہے اور ظاہر ہے اس اسلام کی ایک ثقافت ہے, اور صدیوں سے اسلام اور نان مسلم وہ آپس میں رہتے رہے ہیں. یہ بہت ہی تازہ فینومینن ہے کہ ہم پچھلے 30-35 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑھوتی آتی جا رہی ہے جو انسانوں کو الگ الگ کر رہی ہے.
ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں, اور کالرز آپ لوگ ضرور کال کیجئے اور اپنی رائے سے ہمیں نوازیں. ہمیں لکی مروت سے کال کیا ہے انعام اللہ نے.
میڈم, امریکہ جیسے سپر پاور میں اور اتنا بڑا ہولناک واقعہ, ہم تو سب سے پھر اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ضرور گردش کر رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دوسرا 9/11 ثابت ہو جائے. تھینک یو.
اور لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے. جی لیاقت الملک دیر سے.
مسلمان یہ کہوں گا کہ پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے, اور میں چونکہ لبنان سے بات کر رہا ہوں تو آپ سمجھے کہ سارے پاکستانیوں کا عقیدہ ہے, ہمیں بہت بڑا دکھ اور درد ہوا ہے کہ جو انسان قیمتی جانے
جی جی
بات پا گئی ہیں اور اس واقعے میں, اور 500 کے
شکریہ، افسوس آپ کی لائن ٹھیک نہیں ہے، آپ کی کال کرنے کا شکریہ. مرید خان نے کال کیا ہے میاں والے سے. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم. السلام علیکم جناب، دوست کی حیثیت کر رہا ہوں. امریکہ سمیت پوری دنیا نے جہاں بھی دہشت گردی ہوگی ہم اس کی مذمت کرتے آئے ہیں اور معصوم لوگوں کے ساتھ آئے ہم، لیکن امریکہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جنگجو پالیسی یہ جو یہ ختم کر دے. اور یہ جو کتنی افسوس کا مقام ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں سکیورٹی اتنی لوز تھی کہ ایک بزرگ بردار 500 آدمی 500 راؤنڈ لے کر وہ ہوٹل میں گھس گئے ہیں اور ہوٹل میں انہوں نے رہائش اختیار کیا ہے. یہ کیسا امریکہ ہے؟ یہ کیسا سپر پاور ہے جناب؟
شکریہ. سید حبیب نے کال کیا ہے راولا کوٹ سے.
جی السلام علیکم، میں راولا کوٹ سے بول رہا ہوں. مجھے بہت دکھ ہوا اور مجھے سچی بات ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو بھی آئے. میں نے جب ایک عورت کرالنگ کرتے ہوئے دیکھا، شاید اس کی ٹانگیں ختم ہو گئی تھی. لیکن اگر آپ مجھے انگریزی میں بولنے کی اجازت دیں تو میں امریکہ کے لوگوں سے یہ اپیل کروں کہ جس طرح ان کے تھوڑے سے آدمی مارے گئے کم، تو لاکھوں آدمیوں کو امریکہ بمباری کر کے بیرون ملک میں مارتا ہے، تو اس وقت بھی وہاں کے لوگوں کو رونا چاہیے جس طرح میں مجھے آج رونا آیا. تو اف یو کائنڈلی الاؤ می ٹو اسپیک ود دی امریکن پیپل.
اصل میں یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان افغانستان میں، لہٰذا مگر فیس بک پہ آپ بے شک لکھیں جو آپ چاہتے ہیں.
اچھا ٹھیک ہے.
ہمیں
لاٹ آف دی پیپل.
جی بالکل
آپ صحیح. مجھے بڑا دکھ.
اچھا، محمد نواز نے ہمیں کال کیا ہے. جی جناب بات کیجیے. محمد نواز غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. ہمیں جیسے جیسے کالز آتی ہیں ہم ان کو تھرو کرتے ہیں. فیس بک پہ بھی ہمیں لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں. اگر خاص طور پہ آپ اس واقعے کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو آپ بے شک کیجیے. بسم ترمزی آپ کی طرف لوٹتے ہیں، ہمیں کالز موصول ہو رہی ہیں، ان کو بھی ہم لیں گے. لیکن یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ریشل پروفائلنگ چاہے جتنا بھی امریکی انتظامیہ کوشش کرے لیکن باہر کیف ہوتی ہے. آپ کے خیال میں یہ ایک وجہ ہے کہ یہ شخص جو سفید فام تھا وہ کوئی 16 بندوقیں اپنے ہوٹل کے کمرے میں لے جا سکا؟ کچھ واقعے کے حوالے سے بتائیے.
دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم کسینوز وزٹ کرنے جاتے ہیں یا گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو یا آپ وہاں چیک ان کریں رہائش کے لیے تو آپ کے کوئی سوٹ کیسز کھول کے نہیں دیکھتا. اگر وہاں میٹل ڈیٹیکٹرز لگے ہوئے ہیں تو جیسے کچھ کسینوز میں یہاں لگے ہوئے ہیں، میرے خیال میں وہاں پہ شاید چیک ان سے پہلے شاید لگیج گزرتا ہو وہاں سے جو میرا اندازہ ہے، تو وہ ایک بات الگ ہے. مگر اگر آپ ایک کسینو میں چیک ان کر رہے ہیں اور آپ کا لگیج آپ کے ساتھ ہے اور لگیج بند ہے تو کوئی آپ کا لگیج کھول کے نہیں دیکھے گا کہ وہاں میٹل ڈیٹیکٹرز نہیں لگے ہوئے. اس کے بعد یہاں پہ جو پارکنگ لاٹس ہوتے ہیں اگر ان میں ایک دفعہ آپ نے چیک ان کر لیا اور آپ کی گاڑی وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے تو کوئی بھی کسی قسم کا لگیج سوٹ کیس میں بند کر کے اپنے کمرے تک لے جا سکتا ہے، اس کو کوئی چیک نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے پاس کارڈ ہوگا جس سے آپ بیسکلی آپ کو انٹری آرام سے ہو سکتی ہے لفٹ کے تھرو اپنے کمرے میں. تو اس طرح کا کوئی میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ اگر آپ کی رنگ مختلف ہوگا یا آپ کسی اور ایتھنسٹی سے ہوں گے، اگر آپ چیک ان کریں گے تو آپ کا لگیج تب بھی چیک نہیں ہوگا، اور اگر آپ وائٹ ہیں تب بھی آپ کا لگیج چیک نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں اس چیز کا چیک ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک ہوٹل کی پالیسی ہے.
اچھا.
کیونکہ یہاں پہ کوئی ایئرپورٹس کی طرح رینڈم چیکنگ نہیں ہو رہی ہے کہ بھائی یہ اگر براؤن ہیں یا یہ ایشین ہیں تو ان کو چیک کر کے ان کا لگیج چیک کرو اور کسی اور کا لگیج چیک نہ کرو. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیٹ از اے پارٹ آف اٹ.
اچھا،
یہ میرا اوپینین ہے.
اچھا جی آصف توقیر آپ بتائیے، ایک شخص نے اتنے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا. ہمیں علم ہے کہ انہوں نے ایک بہت انوکھا طریقہ نکالا لوگوں کو قتل کرنے کا، اور وہ یہ کہ ہوٹل کے کمرے سے انہوں نے اس کے شیشے توڑے اور وہاں سے انہوں نے اپنی رائفل سیٹ اپ کی اور 3 دن تک جو کانسرٹ چل رہا تھا اس کی تاک میں رہے اور موقع آنے پر انہوں نے وہاں سے کارروائی کی. آپ کے خیال میں یہ جو انوکھا طریقہ انہوں نے اپنایا قاتل نے، اس کو روکنے کے لیے سیکیورٹی میں اب تبدیلیاں آئیں گی؟
ظاہر ہے وہ تو آئیں گی، لیکن میرے خیال میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کا امریکہ کے پاس واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے ہاں ہتھیاروں کے قوانین سخت بنائے. خاص طور پر میں نے جس طرح آپ سے ذکر کیا جرمنی میں پولیس ایسے کسی بھی گھر میں بغیر نوٹس کے آتی ہے جس نے جس کے ہاں کسی کے پاس اسلحے کا لائسنس ہو, اور وہ بغیر نوٹس کے آ کے وہ یہ شیور کرتی, وہ چیک کرتی ہے کہ یہ ہتھیار کہاں رکھا گیا ہے اور کیا یہ ہتھیار جو جو یہ ہتھیار جہاں بند ہے اس کو اس کے بارے میں صرف اس آدمی کو ہی معلوم ہے یا کسی بچے کو بھی معلوم ہے. کیونکہ اس طرح جب تک آپ نہیں کریں گے آپ نہیں روک سکتے, کیونکہ آپ کے ہاں ہتھیار جس, اور دوسری بات ہے وہ ایک رویے کی بھی بات ہے. امریکہ میں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کہ آپ کے پاس ہتھیار ہونا ہی چاہیے, لیکن جرمنی میں پچھلی صدی میں بالکل ایک مختلف ذہنیت تھی, بالکل ایسی تھی جیسے امریکہ کی ہے, لیکن اس صدی میں یعنی 2000 کے بعد ایک خاص طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے, اور اب جرمنی میں کسی شخص کے پاس اگر کوئی ہتھیار کوئی کہے کہ میرے پاس ہتھیار ہے تو لوگ برا سمجھیں گے اس کو کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے. جب تک معاشرہ جب تک اس کو رد نہیں کرتا اس وقت تک میرے خیال میں سیکیورٹی سخت کریں گے آپ تو واقعات ہوتے رہیں گے, کسی اور طرح سے ہو جائیں گے. ظاہر ہے لوگ بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, وہ نئے راستے نکال لیتے ہیں تو راستے نکلتے رہیں گے, لیکن اگر آپ نے شوٹنگ ختم کرنی ہے تو آپ کو اپنے یہاں قوانین سخت کرنے پڑیں گے.
بسما ترمزی, آپ جانتی ہیں کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ وہاں آئیں گے لاس ویگس. انہوں نے اپنی جو ابتدائی تقریر کی اس میں کوئی خاص انہوں نے بات نہیں کی, لیکن ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا میں اب یہ ڈبیٹ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے کہ جس طرح سے گن کنٹرول ہونا چاہیے, آپ جانتی ہیں کہ اوباما دور میں اس پر بہت زور دیا گیا تھا, اب آپ کے خیال میں یہ مباحثہ اور ڈبیٹ کس حد تک دوبارہ شروع ہو جائے گی؟
دیکھیے, صبح جب میں نے سنا جب ڈونلڈ ٹرمپ سے اس چیز کے بارے میں آج صبح کی بات ہے بات ہو رہی تھی, تو جب کسی نے ایک رپورٹر نے ان سے گن کنٹرول کے بارے میں پوچھا تو ہی واز ویری ڈسمسیو اباؤٹ اٹ. سو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس چیز دس ڈبیٹ از یہ بالکل ہونا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جیسے آپ کے پہلے ابھی ایکسپرٹ نے کہا کہ دیٹ از دا باٹم لائن, مین ایشو از کہ گن کنٹرول بالکل بھی نہیں ہے امریکہ میں, لوگ اس کو واقعی اپنا حق سمجھتے ہیں بندوق رکھنا, اور ان کے ذہنیت اسی قسم کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی بہت آپ نے ایک پرسنل ان کی لبرٹیز پہ اٹیک کیا ہے اگر آپ نے گن کنٹرول کی بات کی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا آج بہت ڈسمسیو ایٹیٹیوڈ تھا. تو میرے خیال میں گن کنٹرول کی جہاں تک بات ہے اور لابی بہت اسٹرانگ ہے اس کی, ڈبیٹ ہوگا, چینجز آئیں گی کہ نہیں آئیں گی یہ بہت مشکل ہے کہنا, کیونکہ آپ کے سامنے پچھلے کچھ عرصے میں کتنے اس طرح کے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں جن میں بچے بھی مرے ہیں, تھیٹرز کے اندر چیزیں ہوئی ہیں, کلبز میں چیزیں ہوئی ہیں, مگر اس چیز پہ کوئی چینج نہیں آئی ہے, بیکاز دس از این انٹرنزک ویلیو,
یہ آئین کا حصہ ہے. جی
بالکل, ان کے آئین کا حصہ ہے, اور اس چیز کو یہ لوگ ایز اے کنٹری ان کی مینٹالٹی گنس کے اوپر بہت زیادہ ٹیک اٹ ویری پرسنلی. اینڈ بالکل آپ کے ایکسپرٹ نے جو اس وقت کہا بالکل صحیح کہا کہ یہ ایک ڈبیٹ ہے جو کہ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جتنے بھی لبرل لوگ بھی ہوں مگر گن کنٹرول از سم تھنگ دس از سم تھنگ دے ٹیک ویری پرسنلی.
ہم جی 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 ہم کچھ مزید کالرز کو لیتے ہیں. اٹک سے انعام خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پر. جی جناب بات کیجیے.
میرا نام ہے غلام خان.
اچھا غلام خان, جی جی بات کیجیے.
جی کام کرتا رہتا ہوں. وہ عرض یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ میں کوئی ابھی معاشرتی تبدیلی کی ضرورت ہے, اور لیڈو والا کیس آپ کو پتا ہے, یہ کیس بھی آپ کو پتا ہے, کوئی مسلمان ہو یا کیا, اب یہ کوئی چیز ایسی ہو چکی ہے کہ جن چیزوں سے شاید امریکن بھی تنگ آ چکے ہیں, تو میرے خیال میں تو یہ تحریک جاری جو ہے اسی طرح رکے گی کہ معاشرتی تبدیلی ہو جائے اور ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے جن سے لوگ جو ہیں وہ بدلے.
اچھی بات کی آپ نے, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. دین محمد بلوچ نے کال کیا ہے سانگر سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
میڈم ساگر دین محمد بلوچ بات کر رہا ہوں سانگر سے. میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگوں کو بے قصور اور بے گناہ قتل کر دیا انہوں نے, تو یہ جو ہوٹل مالکان ہے ان کے خلاف بھی قانون کاروائی کی جائے کہ اس نے کیسے اس کو رہائش دیا, کیسے رہ رہا تھا یہاں, اس نے فوری طور پہ کیوں سرکاری کسی ادارے کو نہیں بتایا کہ یہاں کے اس طرح کا لوگ رہتا ہے. تو یہ سارا ہوٹل والے کا بھی قصور ہے, تو یہ لوگ بآسانی آ کے لوگوں کو بلا وجہ بے قصور مار کے چلے جاتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. بسمہ ترمزی, ایک چیز جو ہم نے دیکھا یہاں میڈیا میں وہ یہ کہ زیادہ تر جو مارے جانے والے لوگ تھے اس میں خواتین شامل تھیں, کچھ پتہ چلا ہے کہ نوجوان خواتین خاص طور پہ کیوں کر اس کانسرٹ میں آئیں تھیں اور کیوں کر وہی سب سے زیادہ اس ظلم کا شکار ہوئیں؟ جی
ویری امریکن فارم آف میوزک جو اس کے شائقین ہیں اور جو خوش ہونے والے ہیں جو لوگ سن کے اس کو محظوظ ہوتے ہیں, اٹس اے ویری امریکن فارم آف میوزک. تو بیسکلی جو ابھی باقی فیسٹیولز ہوئے ہیں یہاں پہ پچھلے دو تین ہفتوں میں, ایک انڈیپینڈنٹ ایک انڈی پاپ قسم کا کلچر فیسٹیول ہوا ہے, اس کے بعد ایک مین اسٹریم میوزک کا ہوا ہے, یہ کنٹری میوزک فیسٹیول تھا. کنٹری میوزک فیسٹیول میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بیسکلی امیریکن ہوتے ہیں. اس کے اندر اٹ سو ہیپن کہ میں بھی یہی دیکھ رہی تھی کہ ینگ خواتین بہت زیادہ ٹارگیٹ ہوئی ہیں, بٹ ابھی تک انہوں نے کوئی اس طرح کی چیز ریلیز نہیں ہوئی ہے جس میں ان کو اس چیز کا اندازہ ہوا ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے. رینڈم شوٹنگ تھی, خواتین شاید زیادہ تھیں, شاید ان کو ٹارگیٹ کیا گیا, یہ مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے, نہ میں نے یہ چیز سنی ہے, مگر آئی بلیو کہ اٹ واز اے رینڈم شوٹنگ جس میں اب یو نو لائن آف فائر میں خواتین زیادہ آ گئیں, شاید زیادہ اس وقت ہوں گی زیادہ خواتین اس مجمع میں, آئی تھنک 22,000 کا مجمع تھا, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اس کی کوئی اسپیسیفک وجہ ہے, جہاں تک میرا اندازہ ہے میرے خیال میں کوئی اسپیسیفک وجہ نہیں ہے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھیں لاس ویگس سے بسمہ ترمیزی جو کالمنسٹ ہیں, اور ہمارے ساتھ تھے ڈوچے ویل کی نمائندگی کرتے ہیں جرمنی میں برلن میں عاطف توقیر. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. پیشکش یاسمین جمیل.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اب آتے ہیں پاکستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر. آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ سری نگر کے ہوائی اڈے پر بارڈر سیکیورٹی فورسز نے کوئی 3 جنگجوؤں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا, اور وہ اس وقت جب وہ ان کے بیس کے قریب تھے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر توقیر گیلانی نے جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ہیں. ڈاکٹر گیلانی آپ بتائیے, یہ اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ بھارت پاکستان پر الزام لگاتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جنگجو جن کو وہ گھس بیٹیے کہتے ہیں, وہ آ کر کشمیر میں وہاں کی شورش کو ہوا دیتے ہیں. آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟
جی دیکھیے, یہ الزامات کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے, اور الزامات میں بعض اوقات حقیقت ہوتی ہے, بعض اوقات وہ صرف پروپیگنڈا ہوتا ہے, لیکن جس طرح آپ نے خود کہا یہ اس طرح کے واقعات بے شمار جگہوں پہ مسلسل ہو رہے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں یا جہاں جہاں عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے مخصوص مفادات کے تحت اپنے پنجے گاڑتی ہیں, تو لوگ مزاحمت پر اترتے ہیں, اور اسی مزاحمت کی آڑ میں پھر جو یہ خلا پیدا ہوتا ہے اس میں اس طرح کے عناصر جو ہیں جو بنیادی طور پہ انسانوں کا قتل کرتے ہیں یا ان کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں یا اس طرح کے حملوں کے ذریعے, تو بنیادی طور پہ یہ ہندوستان کی اور پاکستان کی جو اس خطے میں ان ممالک کی حکومتوں کی جو پالیسیاں ہیں انہوں نے اس طرح کے عناصر کو یہاں جنم دیا ہے, حکومتوں نے اپنے مفادات کے تحت ان عناصر کو پالا ہے اور اب وہ ان کو پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ جس کو ہندوستان شورش کہہ رہا ہے وہ شورش تو نہیں ہے, وہ بنیادی طور پہ آزادی کی ڈیمانڈ ہے, تو یہ اس کو تیز کرنے کا باعث نہیں بنتے ہیں, بلکہ یہ تو ہندوستان موقف کو سپورٹ کرتے یا ہندوستان کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ ایک پوری تحریک کو جو ہے وہ دہشت گردی کا لیبل لگا کے تو اس کو دنیا کی ہمدردیاں اس کے خلاف حاصل کرے. تو انفارچونیٹ ہے, یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ جینون آزادی کی تحریکوں کے اندر ہو رہے ہیں. بنیادی طور پہ کشمیری ایک پورا من سٹرگل جو ہے اس کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات جو ان ڈائریکٹلی جو ہیں اس کے ذمہ دار عالمی برادری, بڑی طاقتیں اور ہندوستان پاکستان کی جو پالیسیاں ہیں اس طرح کے واقعات کو وہ جنم دے رہی ہیں. اگر وہ لوگوں کا جو مسلمہ اور تسلیم شدہ حق ہے اس کو قبول کریں اور لوگوں کو یہاں پر اپنی مرضی سے جینے کا حق دے دیں تو اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوں گے.
جی ہاں, یہی کیونکہ خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ جہش محمد نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا تھا. آپ سے یہ سوال کہ کیونکہ کشمیر کے اندر اس وقت شورش زوروں پر ہے, آپ کے خیال میں اس نے بھی جہش محمد جیسی تنظیموں کو وہ اہلیت دی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر عام لوگ ان کو پناہ دیتے ہیں تو پھر وہ زیادہ طاقت سے ابھرتے ہیں. آپ کے خیال میں شورش کی وجہ سے بھی اس وقت احتجاج عروج پہ ہے؟
جی بالکل بالکل, جب شورش ہوتی ہے تو چونکہ طرح طرح کے عناصر جو ہیں وہ اس جدوجہد میں انوالو ہیں, جو شارٹ سائٹڈ گروپس ہیں یا جو انتقام کا جذبہ یا جہاد کا جو ایک سو کال یہاں پہ ایک مختلف گروپس نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے, اس کے گرد بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہیں. خود ریاستیں جو ہیں وہ اس طرح کے نوجوانوں کو ریکروٹ کرتی رہی ہیں, ان کی تربیت کرتی رہی ہیں, تو اب یہ پریکٹیکلی ایک بیماری ہے جو اس پورے ریجن میں موجود ہے, اور وہ کسی بھی طرح کی کوئی نارمل بات یا کوئی بات چیت کے ذریعے چیزوں کو آگے لے جانے کا جو ہے وہ سپیس فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ مرنے مارنے پہ اترتے ہیں. تو یہ گروپ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہے, اور جہاں بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ کشمیر میں شورش ہے تو اس کے گرد وہ نوجوانوں کی ایک مخصوص تعداد کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور پھر خود بھی استعمال ہوتے ہیں کسی نہ کسی طاقت کے ذریعے سے اپنے مقاصد کے لیے, اور اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں.
آپ ہمارے ساتھ دو تین منٹ اور رہے ہیں, ہم کچھ کالز لیتے ہیں. کشمیر سے سردار محمد اقبال کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پر. جی بات کیجئے سردار محمد اقبال. کشمیر سے سردار محمد. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے. اچھا غالباً ان کی لائن. جی جی بات
کیجئے.
اچھا جی جی,
کشمیر کا ایجنڈا جو ہے یہ امریکہ میں بالکل تعزی میں دفن کرتا جا رہا ہے, لیکن ان کو یا ان حکومتوں کو یا بڑے بنے ہوئے ہیں جو
اچھا آپ کی آواز بالکل ٹھیک نہیں آ رہی ہے, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے ملک نائب خان نے. جی جناب ملک نائب خان, وعلیکم السلام. اچھا آج آپ کی بھی لائن ٹھیک نہیں ہے. اچھا ایک اور کالر ہیں اورگزئی ایجنسی سے گلفام, وہ کافی دیر سے ہولڈ پر ہیں. جی جناب بات کیجیے.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم ہم دونوں موضوع پر ایک چھوٹا سا عرض کرتے ہیں نا.
جی جی.
یہ ہر ملک کا اپنا ایک پالیسی ہوتا ہے, جیسا ابھی پاکستان میں محرم گزر گیا نا تو خیر و خیریت سے گزر گیا, بجلی کا لوڈنگ شیڈنگ بالکل نہیں تھا. جیسا امریکہ میں واردات ہو گیا نا, یہ امریکہ کا اندرونی یہ جو معاملہ ہے نا, یہ باہر والا نہیں ہے. ایسا کوئی اوپر سے الزام لگائے گا یہ کرے گا وہ کرے گا.
نہیں نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ باہر سے ہوا ہے ابھی تک تو کوئی ایسی بات. جی آپ کی کال کرنے کا شکریہ. کرک سے عمر فاروق نے کال کی ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم میں آپ کے مہمانوں کو اور تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں, سلام دعا کہتا ہوں.
وعلیکم.
اور گزارش کرتا ہوں انڈیا اور پاکستان کے حکمرانوں سے کہ آخر کار یہ کشمیر میں جو مر رہے یہ تو انسان ہی ہے نا. انسان مر رہا ہے, انسانوں کو مرنے سے بچایا جائے, جس طرح بھی ہو سکے اس مسئلے کا حل نکالے, کیونکہ دنیا کہہ رہی ہے کہ سوچ نے ترقی کی ہوئی, یہ تو بہت پیچھے زمانے والا سوچ ہے.
بالکل. اور سوات سے بخش زیادہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم مجھے آپ سے ایک شکوا ہے, بلکہ وائس آف امریکہ سے ایک شکوا ہے.
جی جی.
کیونکہ میرے پاس تو فون اپنا یہ ہے نہیں اور میں موبائل پہ جو دن کا ضائع کر رہا ہوں. پلیز آپ لوگ سے درخواست ہے کہ موبائل والوں کو آپ پہلے لیجیے تو بڑی مہربانی ہوگی.
اچھا.
اور اگر موبائل میں لینا چاہتا ہے تو فون نہیں کروں گا, کوئی مسئلہ نہیں.
اچھا, بہت شکریہ. جی جی جی, ہم اس سیگمنٹ کو ابھی ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اگلے جو موضوعات ہیں اس کی طرف بھی جانا ہے. لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر توقیر گیلانی. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے.
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں, جہاں وہ اپنے ہم منصب ریکس ٹیلرسن سے ملاقات کریں گے. اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں سینئر تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے جوائن کیا ہے. اور رضوی صاحب, ابھی آپ سے بات کرتی ہوں, لیکن اس حوالے سے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے, یہ سنتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں.
پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف منگل کو سرکاری دورے پر امریکہ روانہ ہوئے, جہاں وہ اپنے امریکی ہم منصب رکس ٹیلرسن سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق نئی امریکی پالیسی پر بات چیت کریں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طویل مشاورتی عمل کے بعد اگست کے اواخر میں افغانستان اور خطے سے متعلق اپنی انتظامیہ کی نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ امریکہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کے محفوظ ٹھکانوں پر مزید خاموش نہیں رہ سکتا. پاکستان نے امریکی صدر کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی گئی اور عسکریت پسندوں کے منظم ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں. افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق نئی امریکی پالیسی میں پاکستان کو ہدف تنقید بنانے کے بعد اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات میں قدرے سرد مہری آئی اور بعض اعلیٰ حکام کے طے شدہ دورے بھی مؤخر کیے گئے. تعلقات میں قدرے تناؤ کے بعد وزیر خارجہ خواجہ آصف کا امریکہ کا یہ پہلا دو طرفہ سرکاری دورہ ہے. اس سے قبل وہ ستمبر کے اواخر میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک گئے تھے, جہاں انہوں نے کئی امریکی اداروں کی طرف سے منعقدہ تقاریب میں بھی شرکت کی اور پاکستان کا موقف پیش کیا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے امریکہ کے نائب صدر مائک پینس سے بھی ملاقات کی تھی. توقع ہے کہ اپنے دورے کے دوران خواجہ آصف امریکی ہم منصب رکس ٹیلرسن کے علاوہ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل میک ماسٹر سے بھی ملاقات کریں گے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں امریکہ سے متعلق شعبے کے ڈائریکٹر نجم رفیق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس دورے سے یہ غمازی ہوتی ہے کہ برف پگھل رہی ہے اور تعلقات میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے.
اہمیت تو اچھی خاصی ہے اس دورے کی. وزیر خارجہ ابھی پچھلے دنوں ہی امریکہ سے واپس آئے ہیں اور اس سلسلے میں وہ پہلے ہی پاکستان کا موقف جو امریکی تھنک ٹینکس ہیں ان پہ واضح کر کے آئے ہیں, اور یہ میسج جو ہے وہ امریکی آفیشلز کو بھی جا چکا ہے وائٹ ہاؤس میں. اور اب کیونکہ یہ ایک آفیشیل لیول پہ ان کی میٹنگز ہوں گی اپنے ہم منصب کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ پاکستان امریکہ تعلقات کی بہتری میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے.
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے گزشتہ ہفتے ہی کہا تھا کہ نیو یارک میں پاکستان کے وزیر اعظم اور امریکہ کے نائب صدر کے درمیان ہونے والی ملاقات مثبت رہی تھی اور اس سے غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد ملی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم سینئر تجزیہ کار حسن عسکری رضوی کی طرف لوٹتے ہیں جو لاہور میں ہوتے ہیں. رضوی صاحب، یہ بتائیں، آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کو سب سے بڑا اعتراض پاکستان سے یہ رہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو، خاص طور پہ حقانی نیٹورک کو، پناہ دیتا ہے. اب جب کہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف یہاں تشریف لا رہے ہیں، آپ کے خیال میں وہ امریکی اہلکاروں کو مطمئن کر پائیں گے؟
دیکھیے، امریکہ اور پاکستان کی جو سوچ ہے، کس طرح افغانستان پاکستان میں ٹیررزم کو ڈیل کیا جائے، اس میں بہت فرق ہمیں نظر آ رہا ہے. امریکہ کی پوزیشن وہی ہے جو کہ 21 اگست کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پیش کی ہے، اور اس کے بعد پاکستان نے وقتاً فوقتاً اپنی پوزیشن بھی اس سلسلے میں پیش کی ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ڈفرینسز ہونے کے باوجود دونوں ملکوں میں یہ بھی احساس ہے کہ وہ بالکل ایک دوسرے کو مکمل طور پر چھوڑ نہیں سکتے. امریکہ کو بھی یہ احساس ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے لیے پاکستان کا تعاون چاہیے. پاکستان کو اپنی ضرورت ہے امریکہ اور مغربی ممالک کی. تو اس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ جو ایک ڈفرینسز کا ایک گیپ پیدا ہوا تھا 21 اگست کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سپیچ کے بعد، وہ غالباً گیپ کم ہو جائے گا، لیکن مکمل طور پر رفع جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اپروچ میں ہم آہنگی نہیں ہے. اگرچہ پاکستان کے فورن منسٹر نے ابھی جب یہ امریکہ میں تھے، ایشیا سوسائٹی نیو یارک میں جو ایڈریس کیا ہے، اس میں کچھ باتیں انہوں نے ایسی کہی ہیں جو کہ امریکہ کی خواہش کے مطابق ہیں، ملیٹنٹ گروپس کے بارے میں، ہندوستان سے تعلقات کے بارے میں. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کے فورن منسٹر جو وہ باتیں کر کے آئے ہیں وہ ڈلیور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اس میں اس بات کو بھی آپ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ حال ہی میں امریکہ کے ایک سینئر آفیشل جو ہیں وہ ہندوستان، افغانستان اور چین کا دورہ انہوں نے مکمل کیا ہے. 1 اکتوبر کو وہ چین میں تھے، لیکن پاکستان کا دورہ انہوں نے نہیں کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گیپ جو ہے وہ موجود ہے. وہ گیپ میں کمی تو آ سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو ایسی کمٹمنٹ کر سکتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں مکمل نارملائزیشن آ جائے.
تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کی سخت لفاظی شروع کر دی ہے پاکستان کے خلاف، جب ان کو بہر کیف ضرورت تو ہے پاکستان کی، لیکن آپ کے خیال میں کیونکہ پاکستان اور امریکہ ایک پیج پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ڈرون حملے زیادہ ہوں گے اور یہ جو خفیہ کارروائیاں ہیں اس میں اضافہ ہوگا، خاص طور پہ ان جنگجوؤں کے خلاف جن پر امریکہ کو اعتراض ہے کہ وہ پاکستان میں پناہ لیتے ہیں؟
دیکھیے، ڈرون کا آپشن ضرور امریکہ کے پاس موجود ہے جو کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرائبل ایریا کے اندر اب بہت کم علاقے ایسے ہیں جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان آرمی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. لیکن پھر بھی کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں، کچھ موومنٹ ان ملیٹنٹ گروپس کی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اب پرابلم تو ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ کون سا ایسا راستہ ہے جو کہ امریکہ ایڈاپٹ کرے تاکہ اس کا پورا ایجنڈا حل ہو، یا پاکستان ایڈاپٹ کرے کہ اس کی پوری خواہش ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے گفت و شنید سے کوئی کامن ایریاز ڈھونڈ لیے، تو میرا خیال ہے کہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن فی الحال ایک وزٹ کے اندر یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ اس گیپ کو آپ کم کر دیں گے جو اس وقت پاکستان اور امریکہ کی پالیسی میں. دیکھیں دونوں ٹیررزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں, پرابلم کیا ہے جو پالیسیز کی پریسائز ڈیٹیل ہے کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, یہاں دونوں ملکوں میں ایگریمنٹ نہیں ہے.
بالکل ڈاکٹر رضوی, آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اگلا موضوع ہے اس پر بھی آپ ذرا سا بات کریں. آپ کے علم میں ہے کہ میاں نواز شریف اپنی پارٹی کے سربراہ دوبارہ مقرر ہو گئے ہیں, اور اس حوالے سے ہم آپ کو ایک مختصر سی وی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس پارٹی کے ایک سینئر رہنما کو لیں گے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
حزب مخالف کے احتجاج اور تنقید کے باوجود حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے انتخابی اصلاحات کا قانون قومی اسمبلی سے منظور کروائے جانے کے ایک روز بعد ہی عدالت عصمیٰ کی طرف سے نااہل قرار دیے جانے والے نواز شریف کو ایک مرتبہ پھر اپنی جماعت کا صدر بھی منتخب کر لیا. منگل کو اسلام آباد میں اس جماعت کے کارکنوں کے ہونے والے اجلاس میں نواز شریف بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے, جس کے بعد اپنے خطاب میں انہوں نے ایک بار پھر اپنے خلاف آنے والے عدالتی فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنے اس موقف کو دہرایا کہ ملک میں حکمرانی کا حق ان کے بقول صرف عوام کے منتخب کردہ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے اور اس میں خلل ڈالنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے.
اس مقصد کے لیے میں نے گرانٹ نیشنل ڈائیلاگ کی تجویز پیش کی ہے. اس قومی مکالمے کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جمہوری آئین رکھنے والی ایک جمہوری ریاست کے طور پر عوام کا حق حکمرانی بحال کیا جائے. حکومت وہی کرے جسے عوام ووٹ دیں. اقتدار کے عوانوں میں داخل ہونے اور باہر جانے والے دروازوں کی کنجی صرف 20 کروڑ عوام کے پاس ہو. قانونی مشکلاتیوں کے ذریعے عوامی مینڈیٹ کی توہین نہ کی جائے.
سابق وزیراعظم کی طرف سے جمہوری عمل کے لیے وسیع تر قومی مکالمے کی اس تجویز کو بظاہر ملک کی سیاسی جماعتوں کی پذیرائی ملنا مشکل دکھائی دیتا ہے, جس کی وجہ انتخابی اصلاحات کے مسودہ قانون کی منظوری کے وقت اور اس کے بعد حزب مخالف کی طرف سے اس پر کی جانے والی تنقید ہے. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے منگل کو ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں کہا,
ایک شخص کے لیے قانون تبدیل کرنا بہت خطرناک ہے. آج تک جب بھی ہم نے کوئی ہسٹری دیکھی ہے, جب بھی کسی شخص نے اپنے خاطر آئین میں ترمیمیں کی ہیں وہ ترمیمیں جو ہے وہ پانی ہوتی ہیں.
حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور عوامی مسلم لیگ نے اس قانون سازی پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اندیا بھی دیا ہے. قانون سازی پارلیمان کا کام ہے اور اس کی طرف سے منظور کیے جانے والے کسی بھی قانون کا سپریم کورٹ میں چیلنج کیے جانے سے اس کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اس بارے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر یہ قانون سازی آئین سے متصادم ہو تو اس پر عدالت عظمیٰ اپنی رائے دے سکتی ہے.
چیلنج کرنے کی حد تک تو کوئی قدغن نہیں ہے اور 1843 میں وہ چیلنج ہو سکتا ہے, مگر اس کو جو ہے نا جب چیلنج کریں گے تو پھر اس کو ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ دستور کے کسی چیز کے جو نا منافی ہے.
ان کے بقول اس وقت معاملات قانونی سے زیادہ سیاسی ہیں. سیاسی امور کے سینئر تجزیہ کار احمد بلال محبوب بھی اس تاثر سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں,
حقائق یہ ہیں کہ اس وقت ہم انتخابی سال میں داخل ہو چکے ہیں اور ہر سیاسی جماعت اس انتخابی ریس میں ہے. وہ پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہی ہے اس وقت, وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کرتے ہیں اور اکٹھے بیٹھنے کا امکان تو مجھے بہت ہی کم نظر آتا ہے.
حکومتی عہدیدار حزب مخالف کی اس تنقید کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نئے قانون سے ملک میں انتخابی عمل اور جمہوریت کی مضبوطی کی راہ ہموار ہوگی. وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے منگل کی شام ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ نئے قانون میں شامل شک 2014 سے زیر غور تھی اور اس بارے میں رائے بھی مانگی گئی تھی. انہوں نے بعض سیاسی و مذہبی جماعتوں کی طرف سے سامنے آنے والے ان تحفظات کو بھی مسترد کیا جن میں کہا گیا تھا کہ نئے اصلاحاتی بل میں ختم نبوت سے متعلق قانون میں کچھ رد و بدل کیا گیا. وزیر قانون نے کہا کہ یہ تاثر اس قانون کو متنازع بنانے کی کوشش ہے اور ان کے بقول ختم نبوت سے متعلق قطن کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق سے کامنٹ لیتے ہیں. فاروق صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انتخابی اصلاحات کیے گئے ہیں انہوں نے نواز شریف کے خاطر کیے گئے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی پارٹی کے سربراہ بن جائیں. آپ کیا دیکھتے ہیں جس طرح سے اپوزیشن نے اس کی تنقید کی ہے الیکٹورل ریفارمز کی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے، اس سے پہلے الیکٹورل ریفارمز حزب اختلاف نے ساتھ دیا، اور اب یہ بھی جو ہیں اس میں بھی پارلیمان کا حق ہے، اکثریت اور دو تہائی اکثریت، یہی ہے آئین میں ترمیم ہو تو دو تہائی اکثریت چاہیے اور قانون بنانے کے لیے سادہ اکثریت چاہیے، یا آئین اور قانون کی بات کریں یا اپنی مرضی کی بات کریں، رہ جائے یہ کہنا کہ جی نواز شریف ایک فرد ہے. تو دیکھیں ایک فرد اور فرد میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے وہ ایک انسان ہے، لیکن دنیا بھر میں قوموں کو آزادی دلانے والے، قوموں کو آئین دینے والے، جارج واشنگٹن کو لے لیں آپ، انڈیا قائد اعظم علیہ رحمت کو لے لیں آپ، ادھر گاندھی کو لے لیں آپ، پاکستان میں بہت سی شخصیات کو لے لیں، تو کیا یہ اس طرح کے لوگ ایک فرد ہوتے ہیں؟ یا عمران خان جو ہے وہ اپنی پارٹی کا جو بلا مقابلہ بن جاتے ہیں چیئرمین، وہ کیا ہے؟ تو اپنی باری یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا تھو، اپنے لیے سب ٹھیک ہے اور دوسرا کرے تو پھر وہ غلط ہے. تو بات یہ تھی.
اچھا جی جی، اور ہم لوٹتے ہیں سینئر تجزیہ کار حسن عسکری رضوی کی طرف. رضوی صاحب، آپ کی پیشن گوئی کیا ہے 2018 کی انتخابات کے حوالے سے؟ کیونکہ جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون آگے بڑھ رہا ہے.
دیکھیے، آپ کی بات یہ درست ہے کہ سیاسی منظر نامہ تیزی سے بدل رہا ہے، اور ملک میں جو یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا تذکرہ ابھی ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال بڑھ گئی ہے. پولرائزیشن جو ہے، یعنی پی ایم ایل این اور دوسری طرف جوڈیشری اور آرمی، ان کے اس میں پولرائزیشن بڑھ گئی ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ 2018 میں انتخابات وقت پہ ہو جائیں، لیکن فی الحال پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ 3 مہینے سے زیادہ ایک سینسیبل پولیٹیکل پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. تو لہٰذا ابھی تو الیکشن میں بڑا وقت ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوگا. اور میرے نزدیک پاکستان میں جو آج صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اس سے پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل جو ہے وہ زیادہ مشکوک ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے.
ظاہر ہے ہم اسی طرز کی باتیں کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے سینئر تجزیہ کار حسن عسکری رضوی، اور ان کے ساتھ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے میشا ڈوبنسکی، پروڈیوسر گل رخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاکھ تبصرے